پیر 11 دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان پر الزام عائد کیا کہ وہ گجرات کے انتخابات پر اثر انداز ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری نے کانگریس کے لیڈر سے ملاقات کی۔ مسٹر قصوری نے کہا،
کیا میں برگلا سکتا ہوں سابق پرائم منسٹر کو؟ تو اس میں سازش کیسے ہو سکتی ہے جس میں ملٹری چیف بھی سابق بیٹھا ہوا ہو؟
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان ملک کی مغربی ریاست گجرات میں جاری اسمبلی انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کوشش میں کانگریس پارٹی اس کے ساتھ ہے۔ تفصیلات آصف فاروقی سے جانیے۔
انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ دو دنوں میں کئی بار پاکستان کا ذکر کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ دلی میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے کانگریس کے معطل کیے گئے رہنما منی شکر آیار کے گھر پر سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور سابق نائب صدر حامد انصاری سے خفیہ ملاقات کی تھی، جس کا مقصد گجرات میں بی جے پی کو ہرانا تھا۔ پاکستان نے اس الزام کو مسترد کرتے کہا ہے کہ اسے انڈیا کی داخلی سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ ٹویٹر پر پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ انتخابات اپنی طاقت کی بنیاد پر جیتے جائیں، فرضی اور بالکل بے بنیاد سازشوں کے سہارے نہیں۔
ادھر انڈیا کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے وزیراعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سابق وزیراعظم منموہن سنگھ اور سابق صدر حامد انصاری سے معافی مانگیں اور ان الزامات کو واپس لیں کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو گجرات کے انتخابات میں ہرانے کے لیے پاکستان کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے صدر ٹرمپ کے فیصلے پر اسرائیل اور یورپی یونین نے آپس میں اختلاف کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے برسلز میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یورپی ممالک بھی اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل کریں گے، جبکہ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف نے اس تاثر کو رد کیا ہے۔ تفصیلات عبداللہ فاروقی سے۔
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو بات چیت کے لیے برسلز میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ یورپی ممالک امریکہ کی تقلید میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کریں گے، جبکہ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف کا کہنا ہے کہ یورپی بلاک کا اس معاملے پر موقف تبدیل نہیں ہوا۔ برسلز روانگی سے قبل پیرس میں فرانسیسی صدر سے ملاقات کے بعد بنیامین نتنیاہو کا کہنا تھا کہ یروشلم 3000 سال سے اسرائیل کا دارالحکومت ہے اور کبھی بھی کسی اور کا دارالحکومت نہیں رہا، اور جتنا جلدی فلسطینی اس حقیقت کو تسلیم کریں گے اتنا جلدی ہم امن کی جانب بڑھیں گے۔
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی چاروں مقدمات میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی دفعات کو ختم کرنے سے متعلق درخواست مسترد کر دی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
عدالت نے ملزم عمران خان کی عبوری ضمانت میں 8 روز کی توسیع کر دی ہے اور انہیں 19 دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے وکیل کو حکم دیا ہے کہ وہ اگلی سماعت پر اپنے موکل کی عبوری ضمانت میں توسیع کے بارے میں دلائل دیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عدالت ملزم کے وکیل کے دلائل سے متفق نہ ہوئی تو عمران خان کی عبوری ضمانت کی درخواست کو مسترد کر کے ملزم کو کمرہ عدالت سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔
ادھر احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو عدم حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا ہے، جبکہ ملزم کے ضامن کو اسحاق ڈار کو پیش کرنے کا آخری موقع دیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ اگر جمعرات تک ملزم اسحاق ڈار پیش نہ کیا گئے تو ان کی 50 لاکھ روپے کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شام کے غیر اعلانیہ دورے پر شام میں موجود اپنی افواج کو جزوی انخلا کا حکم دے دیا ہے۔ صدر پوتن نے لاتاکیا صوبے میں روسی ہوائی اڈے کا دورہ کیا، جہاں شام کے صدر بشار الاسد کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ ولادیمیر پوتن پہلے ہی مارچ 2016 میں اعلان کر چکے تھے کہ وہ بڑی تعداد میں روسی فوجی دستوں کو شام سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت کا کہنا ہے کہ آئندہ سال کے آغاز میں عوامی سینما گھروں پر عائد پابندی ختم کر دی جائے گی۔ 35 سال کے بعد پہلی مرتبہ ملک میں کمرشل سینما گھروں کو کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
سعودی وزیر برائے ثقافت و اطلاعات عواد بن صالح العواد کا کہنا ہے کہ ریگولیٹرز نئے سینما گھروں کو لائسنس جاری کرنے کے طریقہ کار پر غور کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ سال مارچ 2018 میں پہلا سینما کھل جائے گا۔ اس فیصلے کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے ملک میں شہریوں کے لیے تفریح اور ملکی معیشت کی بہتری کے لیے فراہم کیے جانے والے مواقع کے سلسلے میں شروع کی گئی مہم کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے Vision 2030 منصوبے کے تحت خواتین کو معاشرے میں اہم کردار، روزگار کی فراہمی اور سعودی طرز زندگی میں بہتری کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔
انڈیا کی ریاست ہریانہ میں پولیس ایک 6 سالہ بچی کے ریپ اور قتل میں ملوث ہونے کے شبے میں کئی افراد سے تفتیش کر رہی ہے۔ اس بچی کی لاش کل اس کے گھر کے قریب سے برآمد ہوئی، جہاں سے مبینہ طور پر اسے 8 دسمبر کی رات اغوا کیا گیا تھا۔ بچی کے جسم پر شدید زخموں کے بھی نشان ہیں۔ اس واقعے کے ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے عوامی دباؤ بڑھنے کے بعد حکومت نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا الزام ہے کہ پاکستان ملک کی مغربی ریاست گجرات میں جاری اسمبلی انتخابات کے نتائج متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی اس کوشش میں کانگریس پارٹی بھی اس کے ساتھ ہے۔ مسٹر مودی گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، جہاں ان کی بھارتی جنتا پارٹی 22 سال سے اقتدار میں ہے، لیکن اس مرتبہ اسے کانگریس سے سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
گجرات نریندر مودی کا گھر بھی ہے اور گڑھ بھی، لیکن 22 سال میں پارٹی کو پہلی مرتبہ کانگریس سے سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ چند دنوں میں بار بار پاکستان کا ذکر کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ دلی میں مامور پاکستان کے ہائی کمشنر اور پاکستان کے ایک سابق وزیر خارجہ نے کانگریس کے رہنما منی شنکر ایئر کے گھر پر سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ اور سابق نائب صدر حامد انصاری سے خفیہ ملاقات کی تھی، جو 3 گھنٹے جاری رہی۔
چرچا یہ بات نہیں تھی کہ منی شنکر نہ کرے پاکستان نا ہائی کمشنر، پاکستان نا ایک بھوتپورو۔
وہ بظاہر ایک ٹی وی چینل کے ذریعے نشر کی جانے والی ایک خبر کا ذکر کر رہے تھے۔ پاکستان نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے انڈیا کی داخلی سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ ٹویٹر پر پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انتخابات اپنی طاقت کی بنیاد پر جیتے جائیں، فرضی اور بالکل بے بنیاد سازشوں کے سہارے نہیں۔ کانگریس پارٹی نے مسٹر مودی سے کہا ہے کہ اگر یہ الزام سچ ہے کہ پاکستانی سفارتکار داخلی سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، تو دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر سہیل محمود کو واپس بھیج دیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کا الزام ہے کہ اس مبینہ ملاقات کے بعد ہی منی شنکر ایئر نے انہیں نیچ قرار دیا تھا۔ مسٹر ایئر کے اس بیان نے ایک بڑے سیاسی تنازع کی شکل اختیار کر لی ہے، اور مسٹر مودی نے بار بار اپنی انتخابی تقریروں میں اسے گجرات کے دلت عوام کی توہین سے تعبیر کیا ہے۔ اس ریمارک کے بعد کانگریس نے مسٹر ایئر کو پارٹی کی رکنیت سے معطل کر دیا تھا۔ وزیر اعظم کا یہ بھی الزام ہے کہ پاکستان کے ایک اعلیٰ سابق فوجی افسر چاہتے ہیں کہ سونیا گاندھی کے سیاسی مشیر احمد پٹیل، جو ایک مسلمان ہیں، گجرات کے نئے وزیر اعلیٰ بنے۔
پاکستان نا پورو آرمی نا ڈائریکٹر جنرل ارشد رفیق، اے ایم کے۔
وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کیا یہ سب واقعات شبہات پیدا نہیں کرتے؟ کانگریس کو جواب دینا چاہیے۔
آپ بدی بابتوں پرشنوں پیدا کرے کہ نہ کرے، چنتا کراوے کہ نہ کراوے، کانگریس پارٹی جواب آپے۔
کانگریس نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح مسٹر مودی افواہوں اور جھوٹ پر انحصار کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم کے عہدے کو زیب نہیں دیتا۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا۔
نریندر مودی جی، گجرات میں چناؤ ہو رہا ہے، پر آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ چناؤ گجرات میں ہے، پر آپ بات کرتے ہیں چین اور افغانستان کی۔ دیش کے پردھان منتری آدرنیہ نریندر مودی جی بوکھلا گئے ہیں۔ ہار کو سامنے دیکھ، جنتا کے غصے کو سامنے کھڑا دیکھ، پردھان منتری نریندر مودی جی گجرات اور دیش کو بھٹکانے کا کتسٹ پریاس کر رہے ہیں۔
اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق مسٹر مودی نے جس خفیہ ملاقات کا ذکر کیا ہے، وہ دراصل ایک ڈنر پارٹی تھی، جس میں انڈین فوج کے سابق سربراہ جنرل دیپک کپور بھی شریک تھے۔ اس ڈنر میں شریک ہونے والے مہمانوں نے اخبار کو بتایا ہے کہ مسٹر ائیر نے بنیادی طور پر ان لوگوں کو مدعو کیا تھا جو پاکستان میں سفارتکاری کے فرائض انجام دے چکے ہیں، اور کھانے سے پہلے انڈیا اور پاکستان کے رشتوں پر بات چیت ہوئی تھی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اس موقع پر سابق وزیر خارجہ کے نٹور سنگھ اور سابق خارجہ سیکرٹری سلمان حیدر بھی موجود تھے۔ اخبار کے مطابق ڈنر میں سابق نائب صدر حامد انصاری اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ بھی شریک ہوئے تھے۔ جنرل دیپک کپور نے اخبار کو آن دا ریکارڈ بتایا کہ ہاں، میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور ہم نے انڈیا اور پاکستان کے رشتوں کے علاوہ کسی بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ جنرل دیپک کپور کے الفاظ۔ گجرات کے انتخابات وزیر اعظم کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اگر بی جے پی وہاں ہار جاتی ہے تو 2019 کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے ان کی پوزیشن کافی کمزور ہو جائے گی۔ انتخابی مہم کے دوران اب تک بحث کا معیار کافی خراب رہا ہے، اور عام تاثر یہ ہے کہ بی جے پی کی جانب سے پاکستان، پاکستانی فوج اور کانگریس کو ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کی پارٹی وزیراعظم کے عہدے کے خلاف نازیبا زبان استعمال نہیں کریں گے۔
مودی جی، گجرات میں ہم آپ کو پیار سے، بنا غصے، پیار سے ہم آپ کو ہرانے جا رہے ہیں۔
دوسرے اور آخری مرحلے میں ووٹ 14 دسمبر کو ڈالے جائیں گے، اور انتخابات کے نتائج کا اعلان 18 دسمبر کو ہوگا۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
سہیل حلیم کی اسی رپورٹ کے تناظر میں، بلکہ کہیے کہ ہاتھ کنگن کو آر سی کیا کہ مزداق، میں نے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمد قصوری سے بھی بات کی جو اس دعوت میں مدعو تھے کہ جس کا ذکر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے انتخابات کے تناظر میں پاکستان کی مبینہ مداخلت کے موضوع سے کیا۔ مسٹر قصوری سے میں نے پورا ماجرا اور حقیقت حال جاننی چاہی۔
دیکھیے، وہ مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جب گیا تو میں نے ایک سیکرٹ میٹنگ کی،
جی
اس میں پرائم منسٹر بھی تھے سابق، اس میں سابق وہ بھی تھے وائس پریزیڈنٹ، اور اس کے اندر تو سابق آرمی چیف بھی تھے جنرل دیپک کپور،
جی جی،
اور اس میں تو فورن سیکرٹریز بھی ہندوستان کے تھے، چار سفیر جو پاکستان میں سرو کر۔ کیا یہ سارے لوگ اتنی آسانی سے پاکستان کے ورغلانے میں آ جائیں گے؟ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں سننے والوں سے،
صحیح،
کہ میں گیا اور مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی بڑی خاص بات کی اور ان کو ہروانے کے لیے، اور کچھ تک نہیں بن رہا، اور یہ کہا اس کے بعد اگلے دن منی شنکر نے ان کو نیچ آدمی کہہ دیا، یہی کہہ رہے ہیں نا؟
جی 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 جی،
یہی سٹوری ہے،
جی جی بالکل۔
اس کا تو ان کو فائدہ ہو گیا اگر منی شنکر نے ان کو نیچ آدمی کہا ہے، حالانکہ منی شنکر ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو نیچ ذات یا نیچ جاتی نہیں کہا، لیکن ان کو تو فائدہ ہو گیا اس کا۔ بلکہ میں نے کچھ انڈین منسٹرز کے بیانات دیکھے ہیں جس میں وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں اگر ہمیں اس قسم کے بیانات، بقول ان کے جو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک اور صاحب ہیں جو انڈیا میں سبل صاحب، ان کے بارے میں بھی یا ان کے، تو ان کو میں نے کیا کرنا تھا جا کے؟ کیا میں ورغلا سکتا ہوں انڈین آرمی چیف کو؟ کیا میں ورغلا سکتا ہوں سابق پرائم منسٹر کو، سابق ان کو، اور اتنے ان کے ٹاپ کے انالسٹ تھے، 17-18 بندے تھے، کریم تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، اس میں ڈسکشن ہو رہا ہے پاکستان انڈیا پہ، تو اس میں سازش کیسے ہو سکتی ہے جس میں ملٹری چیف بھی سابق بیٹھا ہوا ہو؟ میں تو اب فنکشنز میں گیا ہوں جہاں را کا چیف بھی بیٹھا ہوا تھا ریٹائرڈ، میں تو اوپنلی بات کرتا ہوں جو پاکستان انڈیا پیس کے بارے میں ہوتا ہے، چھپا کے تو نہیں کرتا۔ تو مجھے افسوس ہوا ہے یہ کس میرا کس کس کھاتے میں نام آ رہا ہے گجرات کے الیکشن میں۔
تو پھر میں اس کی وجہ آپ ہی سے سننا چاہ رہا ہوں، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اس قسم کا الزام کیوں لگا رہے ہیں کہ پاکستان انتخابات پر اثر انداز؟
میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہوں، وہ بھارت کی سیاست مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں مودی صاحب، کہ شاید وہ سمجھتے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوگا، الیکشن میں لوگ سمجھیں گے کہ کانگریس جو ہے پرو پاکستان ہے یا کوئی ایسی بات ہے، اور کیا اس کا ہو سکتا ہے کوئی اور، میں کیا اس پہ مزید اندازہ تو نہیں کچھ لگا سکتا، یہی ہوگا اور کیا ہوگا۔
اچھا، آپ بحیثیت وزیر خارجہ ظاہر ہے ممالک میں جاتے رہے ہیں، تعلقات کو دیکھتے رہے ہیں، خاص طور پر انڈیا پاکستان کے، کیا آپ کو کو جو تاریخ پر آپ کی نظر ہے، اس سے پہلے بھارت کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کا پاکستان پر الزام بھارت کے کسی بھی وزیر اعظم نے اس طرح سے لگایا ہے؟
مجھے تو نہیں یاد جی، مجھے نہیں یاد. اور خاص طور پر ان کو تو علم ہوگا کہ کون کون سے لوگ موجود تھے وہاں، تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کس طریقے سے یہ ساری بات بن گئی کہ کھانے کی دعوت ہے. میں ایم ہیپی کہ سارے لوگ کھانے پہ آئے تھے، اچھی بات ہے، یہ اس کا مطلب پاکستان انڈیا پیس میں یہ لوگ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو اچھی بات ہے، کھانا بھی کھایا، ڈسکشن بھی ہوا. تو اس کا گجرات کے الیکشن کیا، اس سے کیا تعلق ہے؟
پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری. آئیے بھارت چلتے ہیں، وہاں کے پڑھے لکھے مصنف، سینئر صحافی اور تجزیہ کار سے بات کرتے ہیں. میں نے یہی سوال بھارتی مصنف، صحافی اور تجزیہ کار سدھارتھ ورد راجن سے کیا کہ کیا پاکستان مودی صاحب کے بقول ریاست گجرات کے انتخابات پر اثر انداز ہو رہا ہے؟
دیکھیے، ممکن تو ہر چیز ہے. پاکستان، چائنا، امریکہ، روس، کوئی بھی کنٹری کسی دوسرے کنٹری کے اندرونی پالیٹکس میں دخل اندازی کر سکتا ہے. اس کے مثال بھی شاید امریکہ میں پائے گئے ہیں، الگ الگ جگہوں میں پائے گئے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس بیسس پہ وزیر اعظم مودی صاحب نے الزام لگایا ہے، یہ اس میں یہ تو ایک دم انکمپلیٹ اور مطلب کہ ایک ایسے انفارمیشن کے آپ بیسس پہ ہے جس کا کوئی لاجک ہی نہیں ہے. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مودی صاحب پہ کافی پریشر پڑے گا کہ وہ اپنا یہ جو الزام وہ لگا رہے ہیں، خاص طور پہ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈرز پہ، وہ یہ الزام جو ہے وہ شاید ان کو واپس لینا پڑے گا.
ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سدھارتھ وردراجن جی کہ ابھی گزشتہ برس امریکی انتخابات میں بھی ایک جماعت نے روس پر بھی اسی طرح کے الزامات عائد کیے تھے کہ وہ امریکہ میں ایک امیدوار کو جتوانے اور دوسرے کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا اب یہ سوال میرا یہی ہے کہ اب یہ دنیا میں نیا رجحان آ رہا ہے کہ مضبوط ترین ملک بھی دوسرے ملک پر انتخابات پر اثر انداز ہونے کے الزامات لگائے یا لگا رہا ہے؟
دیکھیے، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. کولڈ وار کے ٹائم میں، اس سے پہلے بھی جو طاقتور ملک ہیں وہ چھوٹے ممالک پہ دباؤ ڈالتے تھے، ان کے انتخابات یا ان کے پولیٹیکل پروسیس پہ انٹرفیئر کرتے تھے. اور اتنے سارے رجیم چینج ہوئے ہیں الگ الگ ممالک میں جن کا جو ہے اوریجن یا تو واشنگٹن میں یا ماسکو میں ہوا ہے. تو یہ ویسے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. روس کا امریکہ کے اندرونی سیاست میں دخل اندازی اس طرح سے کرنا، یہ ہاں ایک نئی بات ہے. اور ابھی تک جو جس طرح سے ایف بی آئی کچھ ایویڈنس تیار کر رہا ہے، لگتا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی یہ الزام درست ہے. لیکن اگر ہم ہندوستان کے اور مودی صاحب کے بیان کے حوالے سے بات کریں، تو صرف یہ کہنا کہ فارمر فارم منسٹر پاکستان منی شنکر ایئر کے گھر میں کھانا کھانے آتے ہیں اور وہاں پہ آپ کے فارمر آرمی چیف ہیں، وہاں پہ آپ کے کم سے کم 60 یا 8 سفیر جو انڈیا کے ہائی کمشنر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے وزیر فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ بھائی اس ڈنر کے دوران پاکستان کی حکومت ہندوستان گجرات کے انتخابات میں دخل اندازی کر رہا ہے، یہ بات جو ہے گلے سے اترتا نہیں ہے. اور اگر صرف یہی بات ہے جو یا صرف یہی ثبوت ہے مودی صاحب کے پاس، تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا گہرا الزام لگانے سے پہلے ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے تھا.
اچھا، اس پر ذرا سا غور کریں سدھارتھ وردراجن جی کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات اس وقت کشیدہ ہیں. مودی صاحب کے اس الزام سے کہ پاکستان گجرات کے انتخابات پر اثر انداز ہو رہا ہے، جو باہمی تعلقات ہیں ان کو کیا کرے گا؟ اچھا کرے گا، مزید خراب کرے گا؟
دیکھیے، کشیدگی اور ٹینشن اتنا زیادہ ہے، اور ویسے تو پچھلے 7-8 مہینے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی مذاکرات کی بات ہی چھوڑیے، تو اور سرحد پہ ویسے ہی تناؤ ٹینشن ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس الزام سے اس طرح سے کوئی بہت بڑا ایفیکٹ ہونے والا ہے. اچھا تو خیر نہیں ہوگا، برا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آلریڈی ہم لوگ راک باٹم پہ پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ اور نیچے جانا مشکل ہی لگ رہا ہے. اور شاید پاکستان کے بھی لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انتخاباتی جو ہے یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے جہاں پہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. तो मैं नहीं मानता हूँ कि बायलैटरल रिलेशनशिप पे इन बयानों की वजह से कोई नेगेटिव असर होने वाला। ये अलग बात है कि दो पड़ोसी देश अगर वो एक दूसरे के रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते तो इस किस्म के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और मोदी साहब एक 3 साल से वजीर आजम रहे हैं, उनको इस बात की अच्छी समझ होनी चाहिए।
मोदी साहब के बयान का तजिया कर रहे थे भारतीय मुसन्निफ और सहाफ़ी सिद्धार्थ वरदराजन। और अब उस रियासत की बात कि जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी का ऐसा बयान सामने आया, रियासत है गुजरात, और उसकी सूरत हाल और इंतखाबात को कवर करने के लिए दिल्ली से हमारे नामनिगार शकील अख्तर भी गए थे, जो अब सहरबीन में बराह रास्त शामिल हो रहे हैं। शकील अख्तर, अभी हाल ही में गुजरात में होने वाले इंतखाबात की टीम और इश्यूज़ को देखने के लिए आप गुजरात से आए हैं, वहाँ फिलहाल सूरत हाल है क्या?
देखें जी, पहले तो ये बता दूं कि एक मरहला जो 182 रुकनी असम्बली के लिए जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें से एक मरहला पूरा हो चुका है, जिसमें 89 सीटें थीं जिन पर इंतखाबात हो चुके हैं, और बाकी जो सीटें हैं उन पर 14 तारीख को इंतखाबात होंगे और 18 तारीख यानी मंडे पीर को जो है उनके नतायज आएंगे। जो पहला मरहला था वो अगर देखा जाए तो सबसे अहम बात उसकी ये थी कि बीजेपी की तरफ से जो पूरी काबीना है, जो बीजेपी की जो मरकजी क़यादत है, तमाम कम से कम 30-35 वज़रा और बड़े बड़े लीडर पिछले एक महीने से गुजरात में ही मुकीम है, और ये इंतखाब बीजेपी के लिए कितना अहम है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पार्लियामेंट का जो सेशन है वो तकरीबन एक महीने के लिए इल्तवा में रखा गया है, जो नवम्बर में शुरू होना था अब वो नतायज आने के बाद शुरू होगा। तो जो यहाँ पर जो पहले मरहले में जो बातें हो रही थी वो अमूमन शुरुआती दौर में वो गुजरात की तरक्की की बातें हो रही थी, मोदी के परफॉर्मेंस की बातें हो रही थी, और ये हो रहा था कि कांग्रेस अगर आ गई तो वो जो है पीछे ढकेल देगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसमें तलखी आती गई। और जब ये सूरत हाल जब ऐसा लगा कि काफ़ी चैलेंज हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, जिसकी बीजेपी कतई तवक्को नहीं कर रही थी, उनके लब लहजे में तलखी आती गई, और इस तरह के जो इल्जामात और जो तलखी में जो 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 हमले हुए हैं कांग्रेस पर वो बहुत कम इस तारीख में देखने को मिलते हैं जिस लेवल पर इस वक्त सारी मुहिम चल रही है।
तो शकील अख्तर, अब तक किसका पलड़ा भारी लग रहा है?
देखें, इंतखाबात में अमूमन आम तासुर शुरू से यहाँ पर ये था कि बीजेपी को एज हासिल है, ये तमाम जो तजियाकार थे, जो माहिर हैं, जो नज़र रखते हैं गुजरात पे, सभी को ये लग रहा था कि बीजेपी चूँकि मरकज में भी इख्तदार में है, मोदी वहाँ पर 15 साल रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने उसकी क़यादत की है, और दूसरी ये कि प्राइम मिनिस्टर होने के साथ गुजरात के लोग जो है उन्हें भूलना नहीं चाहेंगे और बीजेपी को इस लिहाज से सबकत हासिल रहेगी। लेकिन जब इब्तदाई दौर में लग रहा था कि ये सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन रफ्ता रफ्ता कांग्रेस की जो राहुल गांधी ने जो कैंपेन शुरू की, जिस तरह से उनकी रैलियों में लोगों की भीड़ बढ़ती गई, फिर जो मोदी के जो बहुत ही बुनियादी हिमायती रहे, जो कई तबके के लोग जो 100% मोदी को वोट दिया करते थे, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़े तबके उनसे निकल कर न सिर्फ निकल गए बल्कि उनकी मुखालफत में आए और बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे और वो कांग्रेस की हिमायत में आ गए, वो एक खतरे की घंटी बीजेपी के लिए बन गई। और सारा डिस्परेशन का जो सबब है वो इस वक्त यही है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक सीरियस चैलेंज बीजेपी को इस वक्त कर रही है।
ये हो गया, लेकिन शकील लगता है होता है ना, रियासती इंतखाबात इश्यूज पर होते हैं, मसाइल पर होते हैं, तो इस वक्त जो गुजरात के इंतखाबात हैं उनके अहम मौजूआत हैं क्या?
देखिए, अहम मौजूआत यही माना जा रहा था कि सिर्फ तरक्की और जो एक गुजरात मॉडल जिसका जिक्र मोदी हमेशा करते रहे, जिसकी बुनियाद पर वो 2014 का इलेक्शन भी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी जीते, लेकिन यहाँ पर रफ्ता रफ्ता अब जब जिस दौर में दाखिल हो गया है उसमें सिर्फ जो एक यहाँ का मोदी और बीजेपी के ब्रांड का जो एक खास जो मौजू रहा है वो है मुसलमान। यहाँ पे जब पाकिस्तान की बात कही जाती है उससे मुराद मुसलमान होते हैं, और मुस्लिम्स का जो नफरत है गुजरात में वो बड़ी वाजे है, उसकी वजाहत करना बड़ा मुश्किल है कि आखिर इतनी संगीन और इतनी गहरी नफरत की वजह क्या है, लेकिन जब भी कभी जब टफ सिचुएशन मोदी के लिए हुई है, उन्होंने मुसलमानों और पाकिस्तान का हवाला देकर लोगों को ये बताने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस आ गई तो मुस्लिम हावी हो जाएंगे, वो आ जाएंगे और फिर वही उनके मुश्किलें पैदा होंगी, रुकावटें डालेंगे और उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। और ये चीज़ काफ़ी माजी में इफ़ेक्टिव रही है, ये इसका सबब मुसलमानों का क्या है, लेकिन मुस्लिम कार्ड जो है वो मोदी अभी तक खेलते रहे। इस बार वो कितना इफेक्टिव होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस और जो उनकी जो दूसरी हलीफ जमातें हैं, जो नए इत्यादी हैं, वो पहले ही लोगों को वार्न कर रहे थे कि जब बीजेपी कमज़ोर होगी वो मुसलमान कम्युनलिज्म और पाकिस्तान का सहारा लेगी।
शकील अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हाजरा का प्रोग्राम सहरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हमारे एक पुराने सामे लिखते हैं, वक्त कितना बदल गया है। इंग्लिस्तान से जब बहरी जहाज ताजा डाक और अखबारात लेकर 9 माह की तवील मुद्दत में कलकत्ते की बंदरगाह पे पहुंचता था, तो वहां मुंतजिर अंग्रेज जहाज के साहिल पर लगने से पहले ही कश्तियां लेकर उस तक पहुंच जाते और डाक के थैलों और अखबारों पर झपट पड़ते।
आज आपका पैगाम बरकी तौर पर एक लम्हे में दुनिया के एक सिरे से दूसरे तक पहुँच जाता है, लेकिन कागज पर कलम चलाकर दिल की बात रकम करने वाले हमारे सामईन आज भी इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं।
आपके इलाके में पैगाम रसानी की जदीद सहूलियात अभी नहीं पहुंची तो फिक्रमंद ना हो,
आप हमें खत लिख सकते हैं। पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। खतों के जवाब हर इतवार को सैरबीन में दिए जाते हैं।
और अब खेलों पर नजर अब्दुलरशीद शकूर के साथ।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल ने क्रिकेटर नासिर जमशेद पर 1 साल पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफजुल हैदर रिजवी का कहना है कि उन पर यह पाबंदी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की तहकीकात में तावुन न करने पर आयद की गई है।
उनका जो चार्ज था वो चार्ज प्रूव हो गया और ट्रिब्यूनल ने उनको 1 साल के लिए इनएलिजिबल बैन कर दिया है फॉर फेलियर टू कोऑपरेट। क्या ही अच्छा होता कि वो आज भी आके आपके सामने ये बता देते, वो या उनके वकील साहब, कि उनका पासपोर्ट क्यों लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी ने, पुलिस ने उनका पासपोर्ट रखा हुआ है और क्या वजह है कि वो बेल पे हैं वहाँ।
न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को हैमिल्टन टेस्ट मैच जीतने के लिए 444 रन का हदफ दिया है, लेकिन तीसरे दिन खेल खत्म होने पर वेस्ट इंडीज की 2 विकेटें सिर्फ 30 रन पर गिर चुकी थीं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग्स 291 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। रॉस टेलर ने 107 रन बनाए और आउट नहीं हुए। इस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 17 सेंचुरियां बनाने का मार्टिन क्रो और कैन विलियमसन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने रिवायती हरीफ मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-1 में 2 गोल से हरा दिया। इस तरह मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड से 11 पॉइंट्स आगे निकल गई है। और यूनाइटेड के मैनेजर होजे मोरिनियो का कहना है कि ऐसा महसूस होता है कि उनकी टीम की टाइटल जीतने की उम्मीदें बड़ी हद तक खत्म हो गई हैं। मैनचेस्टर सिटी की इस साल लीग में मुसलसल 14वीं कामयाबी थी, जो एक रिकॉर्ड है। दीगर मैचों में आर्सेनल और साउथहैम्पटन का मैच 1-1 से बराबर रहा। यही नतीजा लिवरपूल और एवर्टन के मैच का भी रहा। स्पेनिश लीग में लियोनेल मेसी और सुआरेस के गोल की बदौलत बार्सिलोना ने वियारियल को 2-0 से हरा दिया। रॉनी और सोलिवन ने यूके स्नूकर चैंपियनशिप 6ठी बार जीतकर स्टीव डेविस का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। फाइनल में उन्होंने शॉन मर्फी को 5-5 में 10 फ्रेम से शिकस्त दी। सोलिवन अब तक 31 रैंकिंग टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं, जो स्टीफन हेनरी से 5 कम हैं।
खेलों का अहवाल अब्दुल रशीद शकूर की जबानी। खास खास खबरों का खुलासा आने को है, लेकिन इसे bbcurdu.com हमारी वेबसाइट लीड कर रही है। न्यूयॉर्क में बस टर्मिनल पर धमाका, 1 शख्स गिरफ्तार। लेकिन मोदी साहब का बयान और उसके तनाजुर में तफासील भी वहाँ पर मौजूद हैं। हो सके तो bbcurdu.com पर जाइएगा। सैरबीन का नेस पाया, खास खास खबरों का खुलासा हाजिर है नाजिर जफर की जबानी।
अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के मरकजी इलाके में बज़ाहिर एक खुदकुश धमाके की कोशिश में मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलाआत हैं। धमाका मसरूफ़ तरीन बस टर्मिनल पर हुआ, जिसे सैकड़ों अफराद को निकाल कर खाली करवा लिया गया है। इंडिया की हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो ये इल्ज़ाम वापस लें कि कांग्रेस बीजेपी को गुजरात के इंतखाबात में हराने के लिए पाकिस्तान के साथ साजबाज कर रही है। یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف نے اسرائیل کی توقعات کے برعکس اس تاثر کو رد کیا ہے کہ یورپی ممالک اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل کریں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے شام کے غیر اعلانیہ دورے پر شام میں موجود اپنی افواج کو جزوی انخلا کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ نیپالی انتخابات میں ایک بالکل نئی تصویر ابھری ہے، لینڈ سلائڈ ہوا ہے وہاں پر۔ وہاں یونائٹڈ مارکسسٹ لیننسٹ اور ماوسٹ کے اتحاد نے بھاری اکثریت حاصل کی ہے۔ متناسب نمائندگی والے اصول پر ہونے والے ان نیپالی انتخابات نے کہیے نیپال کے سیاسی رخ کو بدل ڈالا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سی کے لال سے میں نے اسی موضوع پر کاٹھمنڈو میں بات کی، اور تازہ ترین صورتحال پہلے جاننی چاہیے۔
دیکھیے، نیپال کے چناؤ میں جو ابھی پارلیمنٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں ایسا ہے کہ 265 سیٹ فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم، جس میں کہ جن کو سب سے زیادہ ووٹ ملتا ہے وہ چنے جاتے ہیں۔ 1-10 کا جو ہے وہ پروپورشنل سمانوپاتک نرواچن کہتے ہیں نیپالی میں، وہ پروپورشنل جس پارٹی کو جتنا ووٹ ملے گا اس حساب سے اپنا نامینیٹ کریں گے۔ تو جو ابھی ڈائریکٹ الیکشن کا ابھی تک کا ریزلٹ ہے اسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ جو لیفٹ الائنس ہے مارکسسٹ لیننسٹ اور ماؤسٹ کا، اس کا 2/3 میجورٹی کی اور بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ جو پہاڑ جو ہے نیپال کا وہ لال ہو رہا ہے، اور جو دکشن میں ساؤتھ میں جو پلینز ہیں وہاں جو مدھیس کی پارٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی پروونس 2 میں، ان کا جو الائنس ہے ان کا بھی وہاں کے پروونس میں 2/3 ہے، اور پارلیمنٹ میں تو ان کی ریپرزنٹیشن کم ہے مگر لگ بھگ سویپ کر رہے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلینز جو ہے وہ ہرا بن رہا ہے، پہاڑ لال ہے اور مدھیس جو ہے وہ ہرا بن رہا ہے۔ بیچ میں جگہ جگہ جو پہلے سینٹرسٹ پارٹی ہوا کرتی تھی نیپالی کانگریس، اس کا کچھ سیفرونائزڈ ہو گیا تھا، تو 1-2 جگہ سیفرن بھی نظر آ رہا ہے، مگر کل ملا کے لال ہے سمجھ لیجیے نیپال۔
چلے تو جب پورے ریزلٹ کب تک آ جائیں گے سی کے لال جی؟
15 تاریخ یا 16 تاریخ تک کا لگ رہا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ جو یونائٹڈ مارکسسٹ لیفٹ اور ماؤسٹ پارٹی ہے یہ کیا ہے؟ کیا
ایسا ہے کہ مارکسسٹ لیننسٹ جو اپنے کو کہتے ہیں یو ایم ایل، یہ 70 کے دشک میں نکسل باد جو پشچم بنگال میں ہوا کرتا تھا، بھارت کے پشچم بنگال میں، اس سے پربھاوت ہو کر کے اسی کے بغل کے نیپال کے صوبوں سے شروع ہوا تھا۔ تو مگر اتنے دنوں میں جیسا کہ ہوتا ہے کہ راجنیتی کہتے ہیں کہ ہارس شو شیپ میں سیاست چلتی ہے، کہ سینٹرسٹ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں اور ایکسٹریم لیفٹ اور ایکسٹریم رائٹ آ کر کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ تو ایکسٹریم لیفٹ سے چلے تھے مارکسسٹ لیننسٹ، اب پورا نیشنلسٹ کہہ کے تھوڑا فاسسٹک ٹینڈنسی جیسا دکھ رہا ہے، ایک لینگویج ایک ریلیجن ون پیپل اس قسم کا ان کا ہے۔ اور جو ماؤسٹ ہے وہ تو 10 سال تک بندوق لے کے ستا سے لڑ کے آئے ہیں، سیاست سے لڑ کے آئے ہیں، مگر ان کو بھی شاید لگا کہ زیادہ جو ہے اپیل نیشنلزم کا زیادہ ہے، تو اکنامیکلی ہو سکتا ہے یہ لیفٹ الائنس کچھ سوشلزم کی اور ہو، مگر پولیٹیکلی مور ارنیس یہ نیشنلسٹک الائنس ہے۔ تو اگر آپ کمپیئر کرنا چاہے تو کسی زمانے کے یو ایس ایس آر کے اسٹالینسٹک ریجیم سے کر سکتے ہیں۔
تو یہ جو لیفٹ کی یہ جو پارٹیز جماعتیں ہیں، ان کی کامیابی سے جو ریجن ہے خطے میں کسی بڑی تبدیلی کے یا چینج کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں اسی ہلال جی؟
بہت زیادہ تو نہیں، ایکسپٹ کیونکہ ایسا ہے نا کہ کہنے کو تو لیفٹ ہے مگر ان کے پیچھے بھی جو نیپال کے ہسٹری میں سب سے ایکسپینسیو الیکشن ہوا ہے، تو जिन पर पैसे लगाने वाले लोग, जिनको ये लोग नेशनल कैपिटलिस्ट कहते हैं मार्क्सिज्म के लैंग्वेज में, वो चुप तो नहीं बैठेंगे। ये जो चाहे सो इनको करने तो नहीं देंगे, पहली बात हुई। दूसरी बात हुई, जो कास्ट सिस्टम हिंदू रिलीजन का इतना स्ट्रांग है और प्योरली पहाड़ के उच्च जाति ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है सारी लेफ्ट पार्टीज में, तो उसके बदौलत जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं उनमें भी थोड़ा रेसिस्टेंस आ सकता है। तो अभी क्लियर नहीं है कि इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी क्या होगी। एक बात क्लियर है, फॉरेन पॉलिसी में चाइना से थोड़ा नजदीक रहेंगे और हिंदुस्तान से अपना थोड़ी दूरी बनाएंगे।
काठमांडू से ये थे सीनियर सहाफी तजियाकार सी के लाल जी, जो नेपाल में होने वाले इंतखाबात पर तबसरा तजिया कर रहे थे। आइए इसराइल चलते हैं ये जानने के लिए कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से मकबूजा बैतुल मकदस यरूशलम को इसराइली दारुलहुकूमत तस्लीम करने के बाद वहाँ क्या हो रहा है। यरूशलम में सहाफ़ी हरेंद्र मिश्रा से मैंने इस सिलसिले में बात की, पूछा कि इसराइली वज़ीर आज़म किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन भी इसी तरह तस्लीम कर लेगा जैसे अमरीका ने किया है, हालांकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से तो पहले ही लाल झंडी, पहले ही नफी में जवाब आ चुका है।
इसराइली वजीर आजम जो कि अभी यूरोप के दौरे पर हैं, वो ब्रसल्स गए हुए हैं, उन्होंने यहाँ से निकलने के पहले ये कहा कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया यूरोपियन यूनियन पर कि वो सारे जो रहनुमा हैं यूरोपियन यूनियन के वो पाखंडी हैं, वो हिपोक्रेट हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये सारा जो मसला है यूरोप को कहीं अमेरिका से बेहतर समझना चाहिए था। और दरअसल यूरोप और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा कुछ इसी तरह से रहे हैं, लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है। और अगर हम तारीख पर गौर करें तो ये जाहिर है कि बहुत सारी ये जो सारी समस्या जो है खित्ते में वो किसी हद तक यूरोपीय मुल्कों की वजह से ही है। और इसराइल का मानना ये है कि अगर यहाँ पर एक ज्यूइश स्टेट बना, एक यहूदी मुल्क बना है, तो उसमें सबसे बेहतर यूरोप के जो मुल्क हैं उनको, उनसे बेहतर और कोई इस बात को नहीं समझ सकता। और उन्हें ताज्जुब है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो उनके साथ खड़ा नहीं है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ से जाने के पहले कही, और उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो उन्हें इस बात के लिए मंजूर करा देंगे अपने दौरे के दौरान।
अच्छा, अगर देखें हरिंदर मिश्रा के आलमी सतह पर जो रद्द अमल आ रहा है अमेरिका के यरूशलम को इसराइल का दारुलहुकूमत करार देने पर, उससे इसराइल में खुद क्या महसूस किया जा रहा है?
देखिए, इसराइल में दो खेमों में पूरी आबादी बटी हुई है, खास करके यहूदी आबादी। जहां तक अरब आबादी का सवाल है तो जाहिर है कि मजम्मत हो रहे हैं, और इसराइली जो अरब इलाके हैं वहां भी काफी मजम्मत हो रहे हैं। यहां तक कि गुज़िश्ता रोज इसराइल के वजीर दिफा अविगदोर लीबरमान ने यहां तक कहा कि अरब बिजनेसेस का बॉयकॉट करें यहूदी आबादी, खास करके शुमाली इलाके में जहाँ के लोग काफी मजम्मत करते हुए देखे गए, वो सड़कों पर उतर आए मुजाहरीन और इसराइली झंडे भी जलाए गए। तो जाहिर है कि अरब आबादी जो है वो बिल्कुल इसकी मजम्मत कर रही है, लेकिन यहूदी आबादी भी दो खेमों में खड़ी है। जो दाएं बाजू से वास्ता रखने वाले लोग हैं वो साफ तौर पर जो है वो इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमरीका ने सही कदम उठाया है, लेकिन जहां तक बाएं बाजू से वास्ता रखने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि ये जो फैसला है इसकी वजह से अब पूरा जो अटेंशन है खित्ते का वो इसराइल की ओर आ गया है, जो कि पहले यहाँ से कहीं डाइवर्ट हो गया था, सीरिया की तरफ चला गया था। और देखें, ये माहौल जैसा है, अभी मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ यहाँ से सायरन की आवाजें आ रही हैं, यहाँ पर जगह जगह पर मुजाहरीन जो है वो मजम्मत कर रहे हैं उस फैसले का। अरब आबादी बहुल जो जितने भी डोमिनेटेड इलाके हैं वहां पर काफी लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो इस तरह की आवाज जो अभी आपने सुनी ये कई बार आपको सुनने को मिलेगी, ये जगह जगह पर सुनने को मिल रही है जब आप सड़कों पर निकले यरूशलम के। तो
मकबूजा बैतुल मकदस यरूशलम से ये थे सहाफी हरिंदर मिश्रा। कराची में गन्ने की काश्त करने वालों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। हुक्मरान पीपल्स पार्टी की क्यादत की रिहायशगाह बिलावल हाउस जाने की इन लोगों ने कोशिश की, पुलिस ने शेलिंग की और लाठी चार्ज के बाद 80 से ज्यादा काश्तकारों किसानों को गिरफ्तार कर लिया। सूबाई हुकूमत इसको सियासी चाल करार दे रही है। कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट।
زیری سندھ کے مختلف علاقوں سے یہ کاشتکار اور کسان دارالحکومت کراچی پہنچے تھے. ان میں خواتین بھی شامل تھیں جنہوں نے ہاتھ میں گنے اٹھا رکھے تھے. ان مظاہرین نے جب بلاول ہاؤس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس نے واٹر کینن کے ذریعے ان پر پانی برسانا شروع کر دیا, لیکن مظاہرین آگے بڑھتے رہے, جس کے بعد پولیس نے شیلنگ اور لاٹھی چارج کی اور 20 سے زائد کاشتکاروں کو گرفتار کر لیا.
ہم نے کہا کہ ہمیں بلاول بھٹو ہاؤس تک پہنچایا جائے. ہمارے ساتھ جو ہماری لیڈیز فارمر تھی ہاری اور آباد گھر تھی, یہ دونوں تنظیمیں آئی ہوئی ہیں نا, تو یہ دونوں آرگنائزیشن جب تھی تو ان سے ہمارے پاس لیڈیز بھی تھی, تو ہم نے کہا ہم پیسفلی آپ کے اس میں چل رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے, ڈنڈا ہے نہ کچھ ہے, ہمارے پاس صرف گنا ہے, تو ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا.
یاد رہے کہ سندھ میں حکومت ہر سال اکتوبر میں گنا بیلنے کی ہدایت جاری کرتی ہے, لیکن رواں سال حکومت کریشنگ سیزن شروع نہ کر سکی. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے گنا سوکھ گیا. بعد میں حکومت نے 180 روپے فی من گنے کی قیمت مقرر کی جو شوگر ملرز ادا نہیں کر رہے.
ابھی جو ہے 130 روپیز دے رہے ہیں, 130 روپے دے رہے ہیں, اور 182 روپیز جو گورنمنٹ کا ریٹ مقرر ہے وہ نہیں دے رہے.
یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سندھ کابینہ کے اجلاس میں بتایا گیا تھا کہ کابینہ چینی کی برآمد پر سبسڈی کی تجویز پر غور کر رہی ہے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ شوگر ملز مالکان کا کہنا ہے کہ 1 کلو گرام چینی کی پیداوار پر 64 کلو گرام خرچ ہوتا ہے, اس لیے ملز مالکان چاہتے ہیں کہ ان کو 20 روپے فی کلو گرام رعایت دی جائے. سندھ کابینہ کے اجلاس میں شوگر ملز مالکان کے تائید میں کہا گیا کہ ان کے پاس شوگر سرپلس میں موجود ہے, جب تک سرپلس چینی کی برآمد نہیں ہوتی ملز والے کس طرح کریشنگ شروع کر دیں گے. صوبائی وزیر زراعت اور داخلہ سہیل انور سیال کا کہنا ہے کہ شوگر ملز شروع ہو چکی ہیں اور کاشتکاروں کو مقررہ نرخ ادا کیے جائیں گے.
جو ہے کین کمشنر بتا رہا ہے کہ شوگر ملیں اسٹارٹ ہو چکی ہیں, 10% رہتی ہیں, تو اس کو بھی ہم 15 تاریخ سے پہلے ان کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اس دن بھی جب میں نے ریٹ نوٹیفائی کیا تھا تو شوگر مل اونرز نے اس پہ ریزرویشن دکھائی تھی, اگر کہیں پہ بھی مجھے ان کی ریزرویشن کا خیال ہوتا تو میں نوٹیفائی نہیں کرتا, یعنی ان کا کوئی بھی گورنمنٹ کے معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. نوٹیفائڈ ایریاز ہماری نوٹیفائڈ ایریاز ہیں. آج بھی ہم نے ان کو کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ پریس کلب جائیں, وہاں پہ احتجاج کریں. میرے وہ ڈپارٹمنٹ والوں نے, پولیس نے, ایڈمنسٹریشن نے ان کو کہا کہ آپ چلیں منسٹر کے ساتھ آپ کی میٹنگ کرواتے ہیں, لیکن ان کا مقصد گروورز کا نہیں, ان کا مقصد کوئی اور ہے.
حکومت کی شوگر ملز مالکان سے ہمدردی کی وجہ سے کاشتکاروں کا الزام ہے کہ حکومت ان کا ساتھ دینے کے بجائے شوگر ملز مالکان کے ساتھ کھڑی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ شوگر ملز حکمران جماعت میں شامل شخصیات کی ہیں. راسویل بی بی سی کراچی.
ملتان میں, بلکہ کہیے کہ پنجاب کے کئی ایک علاقوں میں بھی اسی قسم کے احتجاجی جلوس نکلے ہیں. میں نے ملتان میں صحافی عاصم تنویر سے سلسلے میں بات کی, جاننا چاہا کہ جلوس کہاں ہیں, کون لوگ ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے.
شفیع صاحب, یہ پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے شوگر ملوں کی بندش, اس کے خلاف پاکستان کسان اتحاد نے پورے یہ کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کی ریلی کا انعقاد کیا تھا, اور یہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں اور اس کے علاوہ پنجاب اور پورے پاکستان میں یہ ریلیاں نکل رہی تھیں, اور اس کا مین مقصد تھا کہ جو آج کل جو شوگر مل جو مالکان ہیں ان لوگوں نے گنے کے کم ریٹ پر یہ خریداری کر رہے ہیں گنے کے کاشتکاروں سے, اور وہ اپنے مطالبات کی حد میں وہ لوگ انہوں نے ریلی نکالی.
اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا بڑا, کہاں سے کہاں تک کا ہوگا, یہ چاروں طرف کا آپ احوال بتا رہے ہیں یا خالصتاً ملتان کا بتا رہے ہیں؟
شفیع صاحب, اس میں ملتان کے علاوہ مظفر گڑھ, لیا, کوٹدو, رحیم یار خان, خانپور, بہاولپور, کیونکہ جو شوگر ملیں خاص طور پر اسی زون میں ہیں یہاں پر, اور جو گنے کی جو کاشت ہے وہ بھی انہیں علاقوں میں ہے زیادہ, اور یہ کسان خاص طور پر انہوں نے روڈ بلاک کی, ریلوے ٹریک بھی انہوں نے بلاک کیا. ان کے مطالبات یہی تھے کہ ایک جانب تو حکومت نے شوگر ملیں بند کی ہیں, دوسری جانب ہمارے جو کسان ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو گنے کی جو فصل ہے وہ اس کا بالکل تیار ہے, اور بلکہ وہ کٹائی بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم جب اپنی گنے کی فصل کو شوگر ملوں کے گیٹ پر لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر شوگر ملیں بند ملتی ہیں. اور یہ ریلی جو ہے, یہ ایک بہت بڑی ریلی جو کہ خاص طور پر سندھ اور پنجاب کا جو بارڈر ہے یہ شروع ہوتا ہے ساتھ کباد سے, اور یہ بہاولپور کی جانب آتا ہے. اس زون میں تقریباً 9 شوگر ملیں ہیں جو کہ اس وقت بند پڑی ہیں, اور خاص طور پر ابھی مصطفیٰ خر جو سابق پنجاب تھے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی مظفر گڑھ قریب سناواں شوگر مل का जो गेट के बाहर धरना दिया था, और उसके बाद फिर मिल बालकान ने दो दिन के लिए मिल का गेट तो खोला, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर वापस बंद कर दिया गेट। और अभी भी सूरत हाल ये है कि बीरो लंबी लाइनें सड़कों पर हैं और लोग भी परेशान हैं।
तो आसिम तनवीर साहब, जो फरीक सानी है, हुकूमत है, उसका इन किसानों के एहतजाज पर क्या कहना है, कोई रद्द अमल, कोई बयान?
देखिए जी, हुकूमत पंजाब खासतौर पर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि मोस्टली जो शुगर मिले वो पंजाब में हैं, और हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई ऐसा रद्द अमल नहीं है। हुकूमत तो अपने आप को बचाव के लिए, और खासतौर पर जो तहरीक इंसाफ और दूसरी जो अपोजिशन की जो जमातें हैं जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ, उनकी करप्शन के खिलाफ कमर बस्ता हुए हैं, वो तो उस जानिब है। कोई वो लोग टाइम नहीं दे रहे कि इन ये किसानों की भी सुन लें, या इन मिल मालकान को वो लोग कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं कि कम से कम मिले वो चलाएं।
मुल्तान से ये सहाफी आसिम तनवीर।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
नाम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
हर सनीचर सैरवीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन, बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई जबरी गुमशुदगियां, इनके केस आवाम के लिए तशवीश का बायस हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त से अक्टूबर 2017 के दरमियान 300 से ज़्यादा अफराद की गुमशुदगी की रिपोर्ट्स दर्ज हुई, और ये तादाद बढ़ रही है। हाल ही में लाहौर से एक समाजी कारकुन रजा की गुमशुदगी की इत्तलात सामने आई। गुमशुदा कारकुन रजा के अहले खाना ने उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। तफसील के साथ लाहौर से हमारी नामा निगार हिना सईद।
पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात करने वाली कमेटी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई, जिसके मुताबिक मुल्क भर में 1500 अफराद की गुमशुदगी के केसेस हुकूमत के पास ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसे अफराद की अगर प्रोफाइल पर नज़र डाली जाए तो ज़्यादातर या तो सहाफत से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर समाजी कारकुन हैं जो सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक समाजी कारकुन रजा 2 दिसंबर से लाहौर में लापता हैं। उनके अहले खाना आज एहतजाज कर रहे हैं लाहौर में, आइए उनसे बात करते हैं। जी हामिद, आप भाई हैं रजा के, बताइए क्या वजूहात लग रही हैं आपको कि रजा की जबरी गुमशुदगी के पीछे?
रजा एक पीस एक्टिविस्ट है बुनियादी तौर पर, जो इंडो पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करवाने के लिए काम कर रहा था, और इस वजह से उसने यानी कि काफ़ी काम भी किया इस लाहौर के अंदर भी। और अब ये नहीं मैं कह सकता कि उसकी जो वजह वो क्या है, लेकिन वो 2 दिसंबर से, जैसा आप जानती हैं, कि वो लापता है अपने घर से फिरदौस मार्केट।
उनकी बाजियाबी के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं आप लोग?
बाजियाबी के लिए हमने लाहौर हाई कोर्ट में रिट कर दी है, FIR पहले हुई हुई है, और उस रिट की जो समाअत है वो बुध के रोज़ होगी लाहौर हाई कोर्ट में।
एहतजाज जो आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में बताएँ।
एहतजाज हम सड़क पर आए हैं कि अगर मेरे भाई ने कोई गलत किया है तो उसे अदालत के सामने लाया जाए, और बसूरत दीगर उसको अगर वो किसी के पास है और वो उसको छोड़ दिया जाए। और हमारा हुकूमत यही मुतालबा है इस एहतजाज के ज़रिए कि मेरे भाई को जल्द जल्द हुकूमत बाजियाब करे।
एहतजाज में मौजूद रजा के करीबी साथी रहीमुल हक से भी हमने बात की और पूछा कि अपने साथी को बाजियाब कराने के लिए वो क्या कोशिशें कर रहे हैं।
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट में गए हैं, हम इसी तरह अपने प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, और हम बुनियादी तौर पर तो एक रियासत से एक डायलॉग करना चाहते हैं कि भाई हमें समझाया तो जाए कि क्यों, हमें वाकई नहीं समझ आ रही।
आपको लगता है रजा पाकिस्तान इंडिया के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे तालिब इल्मों को लेके, तो वो कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ थी जिस वजह से उनकी जबरी गुमशुदगी हुई है?
बात ये है कि रियासत को ये समझना चाहिए कि उन्होंने एक बंदे को उठा के पूरी दुनिया में पूरे मुल्क का नाम जो है वो ख़राब किया है। تو ہمیں ایکچولی اسٹریٹجی کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ جس کی بھی اسٹریٹجی ہے انفورس ڈسپیئرنسز کی, ان کو ری تھنک کرنا چاہیے, بیکاز ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو مل کیا رہا ہے اس سے. بھائی اگر آپ یہ کہ ایک تو قانون کی بات ہے نا, قانون کی بات اپنی طرف, لیکن اس کے علاوہ واٹس دا اسٹریٹجی.
جی بہت شکریہ. پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو افراد لاپتہ ہوئے ہیں وہ زیادہ تر افراد انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے, لیکن موجودہ حالات میں ایسے افراد کی آواز اور آزادی دونوں ہی خطرے میں دکھائی دے رہی ہے. حنا سعید, بی بی سی نیوز, لاہور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں اس وقت شدید سردی کی لہر ہے. اس شدید سردی میں جسمانی طور پر معذور افراد بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں, لیکن کیوں؟ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں ہے, بالخصوص صبح اور رات کو درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے گر جاتا ہے. اس شدید سردی میں آواز معذوران نامی تنظیم کے زیر اہتمام جسمانی طور پر معذور افراد کا علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کوئٹہ پریس کلب کے باہر گزشتہ 35 روز سے قائم ہے. آج جب بلوچستان کے وزیر برائے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نواب ایاز خان جوگیزی نے اس کیمپ کا دورہ کیا تو حکومتی عدم توجہی کو معذور افراد نے افسوسناک قرار دیا.
انتہائی دکھ کے ساتھ نواب صاحب کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی طبقہ جو در پدر کی ٹھوکریں روڈوں پہ کھا رہی ہے, جتنے بھی بیسک رائٹس ہیں نواب صاحب آج ان اسپیشل افراد کو میسر نہیں ہے.
35 دنوں میں ان معذور افراد کے مطالبات کے حل کے حوالے سے کوئی پیش رفت تو نہیں ہوئی, تاہم نواب ایاز خان جوگیزی نے ان کے کیمپ میں آ کر ان کو کمبل فراہم کیے تاکہ وہ شدید سردی سے کسی حد تک محفوظ رہ سکیں. ان کے کیمپ میں زیار خیال کے دوران صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ایسے افراد کے احتجاج پر ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے.
یہ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے, لیکن بڑے دکھ کے ساتھ مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں حکومت کا حصہ ہوں.
صوبائی وزیر نے کہا کہ معذور افراد کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ امر افسوسناک ہے کہ ان کے لیے فیصلے نہیں ہوتے.
میں تو ان کو معذور نہیں سمجھتا ہوں, معذور تو ہم لوگ ہیں, معذور ہمارے سیاستدان ہیں, معذور ہمارے عوامی نمائندے ہیں. پہلے ان کا علاج کرنا چاہیے. جب وہ خود معذور ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کچھ, وہ سن نہیں رہے ہیں, وہ آنکھوں سے اندھے ہیں, کانوں سے بہرے ہیں, تو وہ آپ کی حالت کو کیسے سمجھیں گے؟
احتجاج پر بیٹھے معذور افراد کے کئی مطالبات ہیں. آواز معذوران کے جنرل سیکرٹری نور کاکڑ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بڑا مطالبہ سرکاری ملازمتوں میں معذور افراد کے لیے مختص کوٹے پر عمل درآمد کا ہے.
ہم لوگ یہ چاہتے ہیں, حکومت بلوچستان خود کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 40,000 اسامیاں خالی پڑی ہوئی. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 40,000 میں سے آپ 5% ڈسیبل کوٹا نکال دو, اس کو ایک پیکیج کے تھرو آپ ہم لوگوں کو مہیا کر دو, تاکہ ہم لوگ ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ بے روزگاری سے روزگار کی طرف لا سکتا.
صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ اگر معذور افراد کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ احتجاج کریں گے.
یہ بات حکمرانوں کو میں پہنچاؤں گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی, ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ بیساکھی لے کے, میں بھی آپ کے ساتھ بیساکھی لے کر کے ہم جائیں گے اسمبلی کے باہر.
معذور افراد کا کہنا ہے کہ مطالبات تسلیم ہونے تک ان کے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی گرتی ہوئی قدر سے جہاں پاکستان کی ٹیکسٹائل اور دیگر برآمدی صنعت سے وابستہ افراد میں خوشی کی لہر دوڑی ہے, وہیں درآمد کنندگان میں شدید بے چینی ہے. دوسری جانب روپے کی قدر میں کمی سے ملکی برآمدات کرنے والوں کو بظاہر فائدہ ہوتا ہے. پاکستانی روپے کی قدر میں یہ اتار چڑھاؤ کیوں آ رہا ہے؟ کراچی سے اس کے بارے میں حسن کاظمی کی رپورٹ.
جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف
حکومت اور آئی ایم ایف کے جمعے کو ہونے والے مذاکرات سے قبل تجزیہ کار روپے کی قدر میں گراوٹ کو آئی ایم ایف کو خوش کرنے سے نتھی کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ماہر معاشیات پروفیسر شاہد حسن صدیقی کہتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے پاکستان کی برآمدات مستقل گر رہی ہیں اور درآمدات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
پاکستان کو خاصے لمبے عرصے سے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کا سامنا ہے۔ 4 سال 4 مہینے میں 107 بلین ڈالرز کا تجارتی خسارہ ہوا۔ اس کو بڑی حد تک ہم نے کور کرنے کی کوشش کی۔ جو ریمیٹنسز باہر آ رہی ہیں وہ تقریباً 80 ارب ڈالر کی آئیں، اس کے باوجود جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو ہے کوئی 22 ارب ڈالر ہو گیا، اور ہمارے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ 5.2 ارب ڈالر کم ہوئے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ روپے کی قدر میں مزید کم ہونے کی گنجائش ہے، تاہم اس عمل سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے ساتھ جو دوسرے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے مرکزی بینک اور حکومت دونوں تیار نہیں ہیں، لہذا اس عمل سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور بجٹ کا خسارہ بھی بڑھ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بظاہر غیر مقبول فیصلہ ہے۔
ہمارے یہاں پاکستان میں الیکشن کے زمانے میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ جو طاقتور طبقے ہیں ریزلٹس پر اثر انداز ہوتے ہیں الیکشن کے، وہ طاقتور طبقے خوش ہوں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے بڑے پیمانے پر ڈالر ڈپوزٹ رکھے ہوئے ہیں، ڈالرز کرنسی بنائی ہوئی ہے، اور ایکسپورٹ لابی اس میں جو ہے بہت زیادہ خوش ہوگی، ایکسپورٹ پیکج بھی آیا ہے، ٹیکسٹائل لابی بھی خوش ہوگی۔
دوسری جانب ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومت نے جون میں بھی ایسا ہی کیا تھا جب 104.80 روپے سے ڈالر اچانک 110 روپے کا ہو گیا تھا، جس کے بعد حکومت نے ایکشن لیا اور دوبارہ ڈالر 105 روپے پر آ گیا تھا۔ اب گزشتہ جمعے کو انٹر بینک میں ڈالر 111 روپے سے اوپر چلا گیا تھا، جس کے 2 گھنٹے کے بعد 105.50 روپے پر آ گیا۔ تاہم جمعے ہی کے دن مرکزی بینک کی ویب سائٹ پر ڈالر کی قیمت 107 روپے درج تھی، لیکن سوموار کو ڈالر پھر بڑھ کر 110 روپے پر چلا گیا۔
اس وقت پھر واپس 108 روپے کے اوپر انٹر بینک چل رہا ہے، اور جو امپورٹرز کو جو آفر کر رہے ہیں وہ 110.50 روپے آفر کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5-10% کی تو گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم کرنسی ایڈجسٹمنٹ کریں گے، تو اللہ کرے گا یہی رک جائے تو بہتر ہے، نہیں تو حالات اس سے زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ کرنسی ڈیلرز کو روپے کی قدر میں کمی سے نقصان ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے ڈالر بیچنا بند کیا تو افراتفری مچ سکتی ہے، اور کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ بیچنے والا بیچنا بند کر دیتا ہے اور خریدنے والا بھاگ بھاگ کر خریدتا ہے۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کے مقدمے کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں دائر درخواستوں کو التوا میں ڈالنے سے متعلق نیب کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے۔ نیب نے پروسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی نہ ہونے کی بنا پر اس درخواست کو التوا میں رکھنے کی استدعا کی تھی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کے مقدمے کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں نیب کی درخواست کی سماعت کی۔ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر عمران الحق نے عدالت کو بتایا کہ چونکہ پروسیکیوٹر جنرل کا ابھی تک تقرر نہیں ہوا، اس لیے اس معاملے کو اس وقت تک التوا میں ڈال دیں جب تک اس اسامی کو پر نہیں کیا جاتا۔ بینچ کے سربراہ نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیس کو التوا میں رکھنے کا فیصلہ کب کیا گیا، جس پر عمران الحق نے عدالت کو بتایا کہ یہ فیصلہ نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ عدالت نے نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو کس قانون کے تحت جلاوطن کیا گیا، اور کیا قانون میں ایسا کوئی تصور ہے کہ کسی کو زبردستی جلاوطن کیا جائے، جس پر نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ ملزم اور اس وقت کی حکومت کے درمیان سمجھوتا ہو گیا تھا اور میاں نواز شریف خود ہی ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ بینچ میں موجود جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر سابق وزیر اعظم خود ملک سے باہر گئے تھے تو ان کے خلاف مفرور ہونے کی کارروائی کی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں اپنے تئیں نئے قواعد بنائے گئے تھے جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ نیب کے سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ذوالفقار بھٹہ کا کہنا ہے کہ نیب کے پاس ایسے شواہد ہیں جن کی بنا پر حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ دوبارہ کھل سکتا ہے۔
اسلام آباد سے یہ رپورٹ آپ کے لیے شہزاد ملک نے بھیجی تھی۔ اور اب 3 خبروں پر مبنی ایک رپورٹ۔ جماعت اسلامی نے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے نکالے اسلام آباد کی جانب ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا ہے۔ وقت ختم ہوا، یہ رپورٹ نہیں آ سکے گی۔ سیربین بھی اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر رفاقت علی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے الیسٹر بیوس۔ میں پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازش ظفر کی زبانی۔
امریکی شہر نیو یارک میں مینہٹن کے مرکزی علاقے میں بظاہر ایک خودکش دھماکے کی کوشش میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دھماکہ مصروف ترین بس ٹرمینل پر ہوا۔ پولیس کے مطابق ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انڈیا کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے وزیراعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہ الزام واپس لیں کہ کانگریس بی جے پی کو گجرات کے انتخابات میں ہرانے کے لیے پاکستان کے ساتھ ساز باز کر رہی ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف نے اسرائیل کی توقعات کے برعکس اس تاثر کو رد کیا ہے کہ یورپی ممالک اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل کریں گے۔ سعودی عرب کی حکومت کا کہنا ہے کہ آئندہ سال کے آغاز میں عوامی سینما گھروں پر عائد پابندی ختم کر دی جائے گی، جبکہ نئے سینما گھروں کو لائسنس جاری کیے جانے کے طریقہ کار پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔